ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين معزز سامعين اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما رکھا ہے رات دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں اس رب کریم کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے اپنے دربار میں حاضری کے موقع عطا فرمائے دل کی گہرائی سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کرے کہ ساری زندگی ہم اللہ کے گھر سے وابستہ رہیں اور اسی وابستگی کے ساتھ ہی اللہ کرے کہ ہمارا واپسی کا سفر ہو گزشتہ سے پیوستہ جمعرات جدہ میں فجر کی اذان کے وقت مؤذن صاحب اذان دے کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنا کر صفحہ اول میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم سامنے کھلا ہوا ہے سفید لباس میں ملبوس سفید داڑھی سفید ٹوپی اور بڑے ادب اور احترام سے بیٹھے ہوئے رحل پر قرآن کریم رکھا ہوا تلاوت کر رہے ہیں صبح فجر کا مبارک وقت ہے جس وقت فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا ان مبارک لمحات میں صفحے اول میں بیٹھے ہوئے تلاوت کلام پاک کرتے کرتے اللہ کو پیارے کیسا مبارک خاتمہ ہے کیسی مبارک زندگی کیسی مبارک موت زندگی اللہ کی منادی کرتے کرتے گزار دی داڑھی سفید ہو گئی بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے دیتے بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں اور صبح صبح تازہ دم نہا دھو کے صاف سترے پاک و صاف لباس پہن کر پاک و صاف ہو کر اللہ کا اعلان سنا کر اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب میرا دل چاہتا ہے اپنے اللہ سے باتیں کروں نماز شروع کر دیتا ہوں اور جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تلاوت کلام پاک شروع کر دیتا ہوں نماز مومن کی معراج ہے اس کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے اللہ سے ملاقات نصیب ہوتی ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے دو بدو جواب دیتے چلے جاتے ہیں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا بیان کی مالک یوم الدین میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے ایک ایک جملے پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے چلے جاتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے بندہ عبادت کرے گا میں اس کی مدد کروں گا ایسی پیاری عبادت، ایسے پیارے لمحات، ایسی مبارک طرز زندگی کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، ہمارے اکابرین میں سے، بزرگوں میں سے، ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کبھی کبھی فرط محبت میں، بے ساختگی میں، بے تکلفی میں فرمایا کرتے تھے، میاں اشرف علی جب سجدے میں جاتا ہوں، سر زمین پہ رکھتا ہوں، لگتا ایسا ہے جیسے اللہ تعالی نے پیار کر لیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ عارفین کاملین نے بتایا کہ بندہ اللہ تعالی سے عبادت کے ذریعے جس وقت ملاقات کر رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندے کے زندگی کے لمحات میں سب سے قریب ترین لمحہ اپنے پروردگار کے ساتھ وہ لمحہ ہے جس لمحے بندہ سر بسجود ہوتا ہے، خاکی ہے، خاک پہ اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے۔ عارفین کاملین نے اسی حدیث مبارک کو سامنے رکھ کر اور آپ کے دوسرے فرمان مبارک کو سامنے رکھ کر کہ بندہ جب سر سجدہ کرتا ہے تو سر اللہ تعالیٰ کے قدموں پر ہوتا ہے، تو عارفین کاملین نے فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو بظاہر تو اس کا سر ہوتا ہے فرش پر، در حقیقت ہوتا ہے وہ عرش پر۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی بندگی، عاجزی، انکساری، خاک ساری بہت پسند ہے۔ مٹی جب تک وہ خاک آلود رہتی ہے، مٹی میں رلی ملی رہتی ہے، بڑی نفع مند ہے، اس سے برتن بنتے ہیں، مکانات، تعمیرات، عمارات، بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہوتی ہیں جو سارا اسی مٹی کا مواد ہے۔ مٹی جب تک اپنی اصلیت پر برقرار رہتی ہے نفع مند ہے، فائدہ مند ہے، آرام دہ ہے، کھیتی باڑی، پھل پھول، پیداوار، باغ بہار، سارا سب کچھ اسی مٹی سے نکل کر نمودار ہوتا ہے۔ یہی مٹی اگر اپنی جگہ چھوڑ دے، سر تان کے ہواؤں کے رخ پر اڑتی ہوئی آ جائے، آنکھوں میں لگے، چہرے پر لگے، تو پھر انسان اس کو جھاڑتا ہے، گراتا ہے، آنکھوں سے، چہرے سے، لباس سے جھاڑتا ہے۔ مٹی اپنی اصلیت پر برقرار ہے تو کتنی نفع مند ہے، فائدہ مند ہے، ہر ہر لحاظ سے فوائد اسے پھوٹ رہے ہیں۔ وہی مٹی جب اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے اور ہوا کے بلبوتے پر اڑ کر جب وہ سر تانتی ہے تو دوسروں کی ایذا کا ذریعہ بنتی ہے، آنکھ میں آئے، لباس پر آئے، چیزوں پر پڑے، لوگ اس سے پھر بیزاری کا اظہار کر کے اس کو جھاڑتے ہیں۔ انسان بھی خاکی ہے، خاک سے بنا ہے، جب تک وہ اپنی اصلیت اور اوقات پر برقرار رہتا ہے نفع مند ہی نفع مند ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو جتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے، خاکی ہونا ثابت کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ کارآمد، نفع بخش، فائدہ مند ہے۔ اور جہاں اس نے سر اٹھایا، ہوا کے دھوکے میں آ کر، دنیا کے ٹھاٹ باٹ کے دھوکے میں آ کر سر تان کے جب اس نے چلنا شروع کیا تو اس مٹی کی طرح وہ نظروں سے گر جاتا ہے کہ پھر وہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور مٹی جب اپنے مقام پر ہوتی ہے وزندار ہوتی ہے، لیکن جب مٹی اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے تو بے وزن ہو جاتی ہے، خس و خاشاک کی طرح ہواؤں کے اندر ذرات اس کے اڑتے پھرتے ہیں۔ یہی انسان جب اپنی حقیقت پر برقرار رہتا ہے، اپنی اصلیت پر رہتا ہے، وزندار ہے، نفع بخش ہے، نفع پہنچانے والا ہے، اس کی ذات سے ہر ایک کو فوائد ملتے ہیں، وہی جب اپنی اصلیت سے سر اٹھا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں سے گرا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو وہ عالی شان سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من تواضع للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے، رفعہ اللہ، اس جھکنے والے خاکی بندے کو اللہ تعالیٰ وہ بلندی شان عطا فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن مخلوق خدا کی نظر میں وہ بڑا نفع مند، بڑا کارآمد انسان ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دما ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ کس بنا پر انسان دن دناتا ہے، کس بلبوتے پر اچھلتا ہے، کس چیز پر انسان ناز کرتا ہے، خاک کا ایک چلتا پھرتا پتلا ہے، یہی پتلا جب اپنے آپ کو اس مٹی کے اوپر سر رکھ دیتا ہے، اپنی عاجزی انکساری کی انتہا دکھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی قربت کی انتہاؤں میں اس کو اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو جھکائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے، جو اپنے آپ کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ پستیوں میں گرائیں گے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اس لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں نماز شروع کر لیتا ہوں، جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تلاوت کلام پاک شروع کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے بندوں کے نام، کہ بندہ پڑھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے خط میں کیا لکھا ہے، کیا مجھ سے کہہ رہا ہے میرا مالک، میرا پروردگار، میرا بنانے والا، مجھے رزق دینے والا، مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمانے والا۔ تو تلاوت کلام پاک میں حلاوت ملتی ہے، جس طرح پردیسی پردیس میں ہو، وقت گزر گیا ہو، خط نہ آتا ہو، گھر والوں کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، جب خط آ جاتا ہے وہ چھوٹا سا خط بار بار پڑھتا ہے، ایک ایک جملے سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، محبتیں اس میں سے سمیٹتا ہے۔ یہاں تو احکم الحاکمین کا وہ خط ہے، ایسا عظیم الشان خط کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نقطہ، ایک زبر زیر پیش رتی برابر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایسا محفوظ خط اس نے ہمیں دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدا بہار معجزہ ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا۔ آپ فرما دیجئے پوری انسانیت، پورے جنات، سب کے سب مل جاؤ ایک جان ہو کر میرے اس کلام اللہ کے مقابلے میں، ایک سورت، ایک قرآن، ایک آیت پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ ایسا صدا بہار، ایسا عظیم الشان معجزہ کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایسا محفوظ اور ایسا زبردست پیغام بھیج کے اس کو ایسا سیل پیک فرما دیا، فرمایا کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال اس کی ٹکر کا کلام پیش نہیں کر سکے گا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، معاون بن جائیں، ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے بن جائیں۔ پورا قرآن لا سکتے ہو لے آؤ، ایک سورت لا سکتے ہو لے آؤ، دس آیتیں لا سکتے ہو لے آؤ، ایک آیت پیش کر کے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل میں چیلنج کیے ہیں۔ وہ عرب جو اپنے آپ کو سب سے فصیح اور بلیغ کہاں کرتے تھے، عجم جس کا معنی گونگے سے کیا جاتا ہے، عرب جس کا معنی گویا سے کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بولنے والا اور دیگر ساری قوموں کو گونگا کہاں کرتے تھے، اس عرب قوم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لاؤ تمہیں بڑا ناز ہے اپنی قوت گویائی پر، فصاحت و بلاغت پر، میرے اس کلام کے مقابلے میں کوئی آیت لا کر تو پیش کرو۔ لیکن کوئی مائی کا لال نہ پیش کر سکا ہے نہ پیش کر سکے گا، ایسا محفوظ، ایسا زبردست، بابرکت کلام، پیغام اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ بندہ اس کی تلاوت کرتے کرتے اللہ سے ملاقات کرے، کتنا خوش نصیب۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے مرید ہیں محترم جناب جاوید صاحب، گزشتہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہوا۔ کتنا پیارا خاتمہ، نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے دوران ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بندہ اور بندی جب اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی کر لیتے ہیں، عین ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ کتنا پیارا خاتمہ ہے کہ بندی وضو کر کے پاک و صاف ہو کے مصلے پر اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور یہیں سے اس کو پرواز بھرنی ہے آخرت کے سفر کی اور رخت سفر باندھنا ہے. فرشتے بھی آ کر کس قدر رشک کرتے ہوں گے کہ اللہ کی بندی عبادت میں لگی ہوئی ہے اور اس کا واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے. ایسے مبارک خاتمے خوش نصیبوں کو نصیب ہوتے ہیں جن کی زندگی ساری اسی محنت میں گزرتی ہے کہ زندگی بھی سعادت والی اور خاتمہ بھی سعادت والا. چاہت اور مرضی اور منشا, جب بندہ اپنی ساری چاہتیں مٹا دیتا ہے, ساری آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتا ہے, اللہ کی چاہت میں اپنی مرضی کو ڈھال لیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کی چاہت کے مطابق فیصلے فرما دیا کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت بھی اور مدینہ طیبہ کے پرامن شہر بھی دعائیں کرتے رہے, یا اللہ مجھے شہادت کی موت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما. سننے والے حیران ہوتے تھے, مدینہ طیبہ جیسی پرامن فضا کہ جہاں ایک چڑیا بھی ناحق نہ ماری جائے, اس پرامن شہر کے اندر شہادت کی موت سمجھ میں نہیں آتا تھا. اللہ تعالی نے دعائیں ایسی قبول فرمائی اپنے لاڈلے اس پیارے بندے کی کہ جب شہادت کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب اتنا پیارا فرمایا, مدینہ طیبہ, مسجد نبوی, محراب نبوی, اور نماز کے دوران فجر کا مبارک وقت, اس وقت میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا. بندے کی چاہت اور آرزو سے بڑھ کر اللہ تعالی بندے کو عطا فرماتے ہیں. شہادت تو مانگی تھی اللہ تعالی سے, لیکن یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ مسجد کے منبر و محراب, مسجد نبوی کے در و دیوار میری شہادت پر گواہ بنیں گے. میرے خون کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب و منبر کو گواہ بنائیں گے. بندے کی تڑپ سچی ہو, لگن سچی ہو, تعلق اچھا ہو, اللہ تعالی بندے کی چاہت کے مطابق فیصلے فرما دیا کرتے ہیں. تعلق صحیح ہو, ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کے دل میں رچا اور بسا ہو, تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ میں جب بندے سے راضی ہوتا ہوں, اذا رضیت, جب میں بندے سے راضی ہوتا ہوں, بارکت, میں اس کی زندگی میں ہر شعبے میں برکتیں عطا فرماتا ہوں, ولیس لی برکتی منتہا, اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی. اس کے مال میں, دولت میں, عزت میں, مرتبہ اور مقام میں, عہدے اور منصب میں, اس کے تقوی میں, عمل میں, علم میں, ہر چیز میں, اس کی خوشیوں میں, راحت اور آرام, صحت, ہر چیز میں, ایمان میں, تقوی میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو منا لے, اس کی چاہت کے اندر اپنی زندگی کو ڈھال کے چلے, اس کے احکامات کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھے. بارکتو, جب میں راضی ہوتا ہوں, برکت دیتا ہوں, ولیس لی برکتی, اور میری برکتوں کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی. اور جب بندہ اپنی من مانی کرے, من چاہی زندگی بسر کرے, فرمایا کہ اذا غضبتو, جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں, لعنتو, اس پر لعنت برساتا ہوں. لعنت کا مطلب اپنی رحمت سے دوری, اللہ سے دوری, اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے, پھٹکار مارا ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ ولعنتی, اور میری لعنت کا اثر صرف اس نافرمان, گناہگار, عاصی بندے تک محدود نہیں رہتا. ولعنتی تدرکو بالسابع اولاد, فرمایا کہ اس کی نسلوں کے اندر سات نسلوں تک, سات پشتوں تک میری اس لعنت کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. رحمت برستی ہے تو وہ بھی سات نسلوں تک ساری اولادیں بابرکت آتی ہیں. اور جب لعنت کے کام کر لیے, اللہ کو ناراض کر لیا, دنیا میں بغاوت والی زندگی بسر کر لی, تو فرمایا کہ پھر میری لعنت جو برستی ہے, پھر وہ لعنت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو سات نسلوں تک اثر دکھاتی ہے. اب خود فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ برکت کا سودا چاہیے یا نحوست کا. گھر گھر اس معاملے کے اندر مبتلا ہے کہ بے برکتیاں ہیں, کثرت تو بہت ہے, تعداد نعمتوں کی بہت, وسائل بے شمار, ذرائع بے شمار, لیکن چین اور سکون, راحت اور آرام, خوشحالیاں, اطمینان قلبی, وہ نصیب نہیں. کثرت ہے, برکت نہیں. اور جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں, قلت کے باوجود برکت عطا فرما دیتے ہیں, ہر نعمت کا لطف عطا فرماتے ہیں. مزے ہیں ان خوش نصیبوں کے کہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے سے پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی رہتے ہیں. پھر برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو اپنے اسباب، اپنے ذرائع، اپنے وسائل کے ذریعے خوشحالی تلاش کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پسے پش ڈال کر، وہاں پہ لعنت کے معاملات ہیں، اور لعنت پھر ایک نہیں، دو نہیں، سات نسلوں تک اثر انداز ہوا کرتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں 70-80-90 سال گزار دیے، عمر کا پتہ ہی نہیں ہے کس کام میں گزری. پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو آخرت کے لحاظ سے کوئی بھی کام کا سامان نظر نہیں آتا، 70-80 سال لیے بیٹھے ہیں. اور ایک وہ ہے جو 20-30-40-50 سال کے اندر ہی اتنا وافر ذخیرہ آخرت کا جمع کر چکا ہے کہ اگر واپسی ہو جائے تو وارے کے نہیں آ رہے ہیں. ایک تھوڑی عمر کے اندر بڑا ذخیرہ کر لیتا ہے، عمر میں برکت ہے. اور ایک وہ ہے کہ زیادہ عمر ملنے کے باوجود بھی پیچھے پلٹ کر جب جائزہ لیتا ہے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. ایک وہ ہے جو مختصر سا زندگی کا سامان رکھنے کے باوجود چین اور سکون اور اطمینان کی اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھری زندگی گزار رہا ہے. کیسے کیسے اللہ والے گزرے، کتنے اللہ کے پاکیزہ بندے گزرے. حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہمارے اکابرین میں سے بڑے، ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے. سارے زندگی قال اللہ قال رسول میں گزری، اور بہت اونچے درجے کے، بہت علم کے سمندر اور تقوی کے ایسے معیار پر فائز تھے. ایک موقع پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے اس شاگرد کو ہندوستان سے مصر روانہ فرمایا. وہاں ایک کتاب تھی جو اس وقت نایاب تھی، تو اس کتاب کے منگوانے کے لیے آپ نے ان کو روانہ فرمایا کہ جاؤ اور مصر میں جو جامع ازہر کی لائبریری ہے وہاں سے اس کتاب کو حاصل کر کے کوشش کرو، حاصل کر کے لے کے آؤ. کتاب کا نام ہے نور الایضاح. اب تو وہاں ہمارے یہاں درس نظامی میں بھی شامل نصاب ہے، فقہ کی ایک کتاب ہے. اس کتاب کے حصول کے لیے اس زمانے میں جب سادہ دور تھا، زیادہ وسائل نہ تھے، اونٹ گھوڑے خچر اور بیل گاڑیوں پہ سفر ہوتے تھے، مشقت بھرا سفر اختیار کیا، ہندوستان سے مصر پہنچے، وہاں جا کر اس کتاب کو تلاش کیا، اور تلاش کے بعد ان حضرات سے مطالبہ رکھا کہ یہ کتاب ہمیں درکار ہے، ہندوستان سے اس کتاب کو لینے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. تو ان حضرات نے فرمایا کہ یہ کتاب تو نادر ہے، نایاب ہے، اس کا نسخہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے، صرف مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا چاہیں آپ مطالعہ کریں. حضرت نے وہاں کچھ وقت گزارا، اس کتاب کا مطالعہ کیا، بالآخر کتاب لیے بغیر واپس پلٹ آئے. جب واپس پلٹے تو اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو بتایا کہ حضرت کتاب تو وہ نادر و نایاب تھی، ان حضرات نے دینے سے اجتناب کیا، معذرت کی، البتہ مطالعے کی اجازت دے دی تھی. تو حضرت کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے اتنی محنت بھی کی، سرمایہ بھی لگایا، طلبہ کے اوقات بھی گئے، اور مشقت بھرا سفر، کٹھن بھرا سفر برداشت کر کے یہ طلبہ وہاں سے ناکام آ گئے، کتاب ہاتھ میں لگی. اپنے استاد کی افسردگی کو دیکھ کر، افسردگی اور پریشان حالی کو دیکھ کر فرمانے لگے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حضرت اجازت ہو تو چند دن مجھے آپ مہلت دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے. چند دن گزرے، اپنی یادداشت اور اپنے حافظے سے اس کتاب کا جو وہاں مطالعہ کیا تھا اس کو اپنے قلم کے ذریعے، کتابت کے ذریعے کاپی میں اتار کر پوری کامل مکمل کتاب تیار کر کے پیش کر دی. فرمایا کہ حضرت یہ وہی کتاب ہے جس کا مطالعہ میں وہاں کر کر آیا ہوں. پھر اس کتاب کو، وہ جو آپ نے کاپی لکھی، نسخہ تیار کیا، قلمی نسخہ، اس کو مصر بھیجا گیا کہ اس کو اس کتاب سے ملا لیا جائے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کوئی غلطی نہ ہو، تو ایک غلطی بھی اس میں نہ نکل پائی. مصر والے حیران رہ گئے کہ ہم تو امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کی تعریف سنتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حافظہ دیا، تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اس زمانے کے اندر بھی ایسا حافظے والا انسان دیکھا کہ جس نے کتاب کا مطالعہ کر کے مصر سے ہندوستان جا کے اپنے حافظے کی یادداشت کے بلبوتے پر اس کتاب کا پورا نسخہ قلمی شکل میں تیار کر لیا. اس موقع پر حضرت فرمانے لگے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ جو حافظہ اتنا تیز ہے. فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی ان آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، پوری زندگی. صرف ایک موقع ہوا، آپ کی عمر 55 سال تھی، بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ جو اس وقت 60-70-80 سال کی عمر میں تھی، آپ کے گھر پہ تشریف لائی ہوئی تھی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے در دولت پر آئی ہوئی تھی ملاقات کے لیے آپ کی اہلیہ سے. حضرت اپنے معمول کے مطابق جب پلٹ کر گھر تشریف لائے, دستک دی, اہلیہ محترمہ نے دروازہ کھولا, بے دھیانی میں بتانا بھول گئی کہ حضرت قاری طیب صاحب کی والدہ ماجدہ گھر میں تشریف فرما ہے, بے دھیانی میں بتانا بھول گئی. ساتھ ساتھ جب اندر تشریف لائے تو بے دھیانی میں غیر ارادی طور پر اس 55 سال کی عمر میں 60-70-80 سالہ بڑی خاتون پر غیر ارادی طور پر نظر پڑ گئی. اس قدر پھر افسوس فرمایا کرتے تھے جب کبھی درس بخاری میں وہ احادیث آتی جن میں نظروں کے حفاظت کا پیغام ہوتا تو بڑے افسوس سے فرمایا کرتے تھے کہ ساری زندگی ان نگاہوں کی حفاظت کی ہے, کبھی کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی, صرف ایک موقع پر غیر ارادی طور پر بے دھیانی میں حضرت قاری طیب صاحب کی بوڑھی والدہ پر نظر پڑی. کیسے کیسے متقی پرہیزگار اللہ کے ڈرنے والے بندے, پھر اللہ تعالی نے دماغ بھی ایسا دیا کہ حافظے کے بلبوتے پر پوری کتاب کو وہاں سے نقل فرما دیا اور آج فیض جاری اور ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایمان اور تقوی نصیب فرمائے, ڈر اور خوف نصیب فرمائے, پاکیزگی نصیب فرمائے, پاکیزہ زندگی گزارنے والا بڑے مارے کے نیارے اس کے ہوتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں دھسنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ بہت آسان ہے, اس کے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس کے خزانوں سے نعمت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا الا بطاعتہ, مگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے. بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے, علم بھی ملے گا, عمل بھی ملے گی, دولت, عہدہ, منصب, ساری ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائیں گے. کوئی مزداق ہوگا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ بندے کی چاہت سے بڑھ کر فیصلے فرماتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بے شک بندہ اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے, نعمت موجود ہونے کے باوجود سلب ہو جاتی ہے, رزق کی تنگیاں جگہ جگہ سے انسان میں آ کر گھیرتی ہیں, وجہ اس کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. بابرکت زندگی انسان کو ہمیشہ خوش نصیب بناتی ہے, بے برکت زندگی انسان کو منحوس بناتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی اور سعادت کی موت نصیب فرمائے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں اور برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پوری کائنات مل جائے ہمارے رزق کا ایک لقمہ نہیں بنا سکتی, ساری انسانیت ساری کائنات مل جائے ہمارے نصیب کا ایک لقمہ نہیں گھٹا سکتی, ذرہ ذرہ جو ہمارے نصیب کا ہے مل کر رہے گا تو پھر حرام کمانا کیسا, حرام کھانا کیسا, حرام ذرائع اختیار کرنا کیسا. جو بندہ ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر, یقین کر گیا, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے تو موت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تستکمل رزقہا, جب تک کہ رزق اس کا مکمل نہ ہو جائے. اپنا رزق مکمل کیے بغیر ہم دنیا سے واپس پلٹنے والے نہیں, اللہ تعالیٰ نے رزق کے وعدے فرمائے ہیں, اس کی ذات پر بھروسہ کر کے اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اس کے خزانوں کے دروازوں کو اپنے لیے کھلوا سکتے ہیں, گناہوں سے بچ کر نحوست کے دروازوں کو بند کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.